dia lima pasti.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahli sayyidina wa maulana Muhammad kama tuhibbu wa tarda bi'adadi ma tuhibbu wa tarda ya kareem. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. एक चीज है हमारे खुद के नफ्सानी तकाजे, हमारी अपनी चाहत, दूसरी चीज है हमारा माहौल, तीसरी चीज है हालात के तकाजे और चौथी चीज है अल्लाह का हुक्म। ये चार चीजें समझनी है। हमारा जो ये नफ्स है, आत्मा हमारा, ये नफ्स ऐसी चीज है कि कुरान में अल्लाह के एक पैगंबर का बयान है। नबी अल्लाह से ये कह रहे हैं कि वमा وَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي کہ میرا نفس تو ایسا ہے جو ہر وقت پر مجھے اللہ کی نافرمانی سکھلاتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ہاں کوئی کوئی نفس ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کی بات کرتا ہے، باقی عام طور پر انسان کا نفس یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سکھلاتا ہے۔ ایک دوسری بات سمجھو، ماحول، हमारे घर का माहौल, खानदान का माहौल, रिश्तेदारों का माहौल, जिस माहौल में हमारे रात दिन गुजरते हैं, अब तक वो माहौल हमारा जैसा चाहिए वैसा दीनी माहौल नहीं है। इसलिए माहौल की तरफ से जो बातें आती है हमारे सामने वो भी बहुत सी मर्तबा शरीयत और दीन के खिलाफ आती है। मैं इसकी सीधी सादी मिसाल दे दूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। माशाल्लाह हम नमाजी हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक भी रखते हैं। अब मैं आपसे बताऊं, घर में शादी का मौका आ गया, हम किसकी सुनेंगे? खुद फैसला कर लो, घर वालों की सुनेंगे, रिश्तेदारों की सुनेंगे, ताल्लुक वालों की सुनेंगे? ये है तकाजे। तीसरी चीज है हालात, کبھی کبھی انسان کے سامنے حالات ایسے آتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ان حالات میں تو دین پر چلنا بہت مشکل، کیسے میں دین پر چلوں، اللہ کا حکم کیسے پورا کروں گا. یہ تین چیزیں ہیں، اپنے نفس کے تقاضے، اپنے گھر کے اندر سے، اپنے ماحول میں سے آنے والے تقاضے، اور تیسرے حالات کے تقاضے. یہ تین چیزیں ہیں. لیکن میرے دینی بھائیوں، ایک بات اپنے دل پر رکھ لو کہ جو مسلمان، جو ایمان والا، جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، جس کا توکل اللہ کی ذات کے اوپر ہے، وہ نہ اپنے نفس کے سامنے ہار جاتا ہے، نہ ماحول کے سامنے ہار جاتا ہے، نہ حالات کے سامنے بہہ جاتا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں کس کو؟ ایمان اور یقین کا حاصل اور مطلب اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تیرا نفس تجھے جو بھی کہے، تیرے حالات تجھے کچھ بھی تقاضا کرے، تیرا ماحول تیرے سامنے کچھ بھی کرے، لیکن تیرا ایمان یہ ہو کہ میں تو اپنے اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اگر زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، ہم حالات کی بہہ میں بہہ جاتے ہیں، ماحول کے تقاضوں میں بہہ جاتے ہیں، اور اپنے نفس کے سامنے ہار جاتے ہیں، تو سمجھو ہمارے ایمان میں بہت بڑی کمزوری ہے ابھی. اس لیے تو خدا نے قرآن میں فرما دیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو آدمی اس بات سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے، اور پھر اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے. نفس جو اللہ کی نافرمانی سکھلاتا ہے اس کو وہ پورا نہیں کرتا، کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے. اب ایک واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایسے کئی واقعات ہیں قرآن میں ہماری نصیحت کے واسطے کہ حالات کے خلاف، ماحول کے خلاف جس انسان نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے عراق، بابل میں پیدا ہوئے، ہجرت کی ملک شام گئے، سیریا گئے، ملک شام میں تھے، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم جاؤ، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے وہاں جاؤ. اس زمانے میں مکہ شہر نہیں تھا، ایک جنگل، بیابان، جھاڑیاں، جانور بھی نہیں، پانی بھی نہیں، ایسا جنگل بیابان مکہ. اور کعبۃ اللہ تو کہا، وہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو اللہ نے کعبہ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، صرف فاؤنڈیشن اس کے پائے وہاں باقی تھے اور کچھ نہیں تھا. اور جہاں فاؤنڈیشن تھا اس کے اوپر بھی ریت جم گئی تھی، مٹی ریت جمی ہوئی. اب اللہ کا حکم آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل جاؤ، میرا گھر بناؤ، کعبہ کو آباد کرو، لوگ طواف کرنے آئیں گے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے میرا گھر آباد کرو. یا اللہ، تیرا گھر کہاں ہے؟ ہمیں تو نقشہ بھی معلوم نہیں. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل امین کو رہبر بنا کے بھیجا، وہ راستہ بتلا رہے آ کر کے کہ چلو ہم آپ کو لے جاتے ہیں کہاں ہے خدا کا گھر. جبرائیل امین آئے اور راستہ بتلایا،
ایک ریت کا ٹیلا بتلایا کہ دیکھو یہ ریت ہے، اس کے نیچے خدا کے گھر کے پائے ہیں، وہیں پر ایک چھپر بنایا اور چھپر کے اندر اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جوان بیوی حضرت ہاجرہ، اور حضرت ہاجرہ یاد رکھنا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اس زمانے کے مصر ایجپت کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی، اور شاہی گھرانے میں شاہی محل کے اندر جو بڑی ہوئی پلی بڑی، اور خدا کی قدرت اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا. اب جو شاہی محل میں پلی ہو، جس ناز نخرے آرام راحت کے نقشوں کے اندر، اب اسی بیوی کے لیے اور اسی بیوی کے دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے خدا کا حکم ہو رہا ہے کہ ان کو یہاں ٹھہراؤ اس جنگل بیابان کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھونپڑا بنایا، کہاں جھونپڑا بنایا؟ جہاں آج حطیم کی آدھی گول دیوار ہے، ٹھیک اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے جھونپڑا بنایا. اسی لیے اس دیوار کا نام ہے سد اسماعیل، اسماعیل والی دیوار. وہاں جھونپڑا بنایا اور اپنے بچے کو اپنی بیوی کو وہاں رکھا، اور انتظام کیا کا انتظام یہ کہ ایک مشکیزہ چھوٹا مٹکا پانی بھر کر کے اور ایک تھیلے کے اندر چند کھجوریں رکھی کہ لو یہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے سامان ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ آج مکے مکرمہ میں جب 60 ڈگری تک گرمی جاتی ہو اور اتنے سارے راحت کے آرام کے سامان ہو، ایئر کنڈیشن بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، پھل فروٹ بھی ہے، میوے بھی ہے، اور وہ زمانہ وہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کوئی آبادی، جنگل بیابان، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی ضرورت پورا کرنے کا انتظام ہے. وہاں رکھا جوان بیوی دودھ پیتا ہوا بچہ، اور رکھنے کے بعد پھر کمال دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا، وہاں رکھا چلنے لگے ان کو چھوڑ کر کے. جب چھوڑ کر کے چلنے لگے تو بیوی آواز دے کے پوچھ رہی ہے، اے اللہ کے نبی، اس جنگل بیابان میں ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے، چلتے رہے. بیوی نے کھڑے ہو کر پھر آواز لگائی، اے اللہ کے نبی، اس جنگل بیابان میں ہم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ بیوی نے آواز لگائی کہ یہ دودھ پیتا معصوم بچہ ہے اور یہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہمیں کہاں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. جب 3 مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا، بڑی سمجھدار بیوی تھی حضرت ہاجرہ، پوچھتی ہے 4th مرتبہ خود، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ اللہ امرک، کیا اللہ کا حکم ہے کہ اس جنگل میں ہم کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، امرانی ربی بہذا، میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس جنگل کے اندر میں تم کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اب اندازہ لگاؤ کہ جہاں حالات کا تقاضا یہ، کھانے کا کوئی سامان نہیں، رہنے کا کوئی انتظام نہیں، آبادی نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی دور دور تک آبادی، گاؤں، شہر، بستی، کوئی چیز نہیں، لیکن ایسے حالات میں اللہ کا حکم کیا، یا رد کر کے تم کو جانا ہے. یہ ہوئی شان کہ حالات کچھ بھی کہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کو بچے کو یہاں ٹھہرانا ہے، ٹھہرا دیا ہے.
اور وہ بیوی کو بھی دیکھو کہ کیا پوچھ رہی ہے, کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو وہ بیوی دھیرے سے جواب دیتی ہے, اللہ ایسا یقین آج ہمیں عطا فرما دے, دھیرے سے بولتی ہے کہ جاؤ اللہ کے نبی خوشی سے, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے, اگر مالک کا حکم ہے ہم کو یہاں تنہا اکیلا چھوڑ کے جانے کا, ضرور چھوڑ کے چلے جائیے, اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دیں گے. میرے دینی بھائیوں, ایک عورت ذات جس بات کو سمجھتی تھی آج ہم بڑے بڑے ایمان والے مرد بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. ایک عورت ذات کا یہ یقین تھا کہ حالات کچھ بھی ہو اللہ کا حکم پورا کرو, اللہ کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے, یہ عورت ذات کا یقین اور ایمان ہے. تو پھر کیا نصیب ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے, ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور وہاں سے راستہ بدل رہا تھا, آخری نظر بیوی اور دودھ پیتے بچے پر پڑ رہی تھی, تو دل میں محبت کے جذبات تو ہے بیوی کے لیے بھی, معصوم بچے کے لیے بھی, تو کیا کیا, کہا کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ دے وے, کسی اور کو کیا کہے اللہ کو کہہ دے وے, کھڑے ہو کر کے دعا مانگی, اور دعا میں اللہ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے اللہ, اس جنگل میں جہاں کوئی درخت نہیں, جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں, جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں, اے اللہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تو ان کا مدد کرنے والا, تو ان کی حفاظت کرنے والا, مالک تیرا حکم ہے, میں نے ان کو یہاں چھوڑ دیا ہے, اب آگے اے اللہ چھوڑنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جگہ نماز سے آباد ہو جاوے. ربنا لیقیم الصلاۃ, کہ یہ مکہ جو بنجر ہے یا نماز کا ماحول زندہ ہو جائے, نماز قائم ہونے لگے, دنیا بھر سے لوگ آ کر کے تیری عبادت کرے یہاں پر. دوسری دعا یہ مانگی, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اے اللہ میری بیوی اور بچے کے لیے کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دے کہ وہ یہاں آ کے رہ جاوے اور یہ کوئی شہر بن جاوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا اللہ تھوڑے لوگوں کو یہاں بھیج دینا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر دعا میں یہ نہیں کہتے کہ تھوڑے لوگوں کو بھیج, تو کہا ساری دنیا سمٹ کر کے مکہ میں جمع ہو جاتی اور ساری دنیا اجڑ جاتی. یہ تو دعا میں اللہ سے کہا, اللہ تھوڑے لوگوں کو بھیجنا, کہا اس لیے آج مکہ کی آبادی جو ہے آبادی اتنی ہے جتنی ہے, اگر یہ نہ کہتے تو کہا ساری دنیا کے انسان ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکہ میں آپ جمع ہو جاتے. پھر تیسری دعا کیا مانگی, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات, اے اللہ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے, اے مالک تو ان کے لیے ان کی ضروریات کا پھل میووں کا انتظام فرما دے. تو خدا نے ایسی دعا قبول فرمائی کہ آج کے ترقی کے زمانے میں بھی مکہ میں ایک دانہ نہیں اگتا, لیکن ساری دنیا کے پھل فروٹ میوے ہر ایک نعمت کھینچے کھینچے مکہ مکرمہ پہنچتی. کیا دعا مانگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, کھینچے کھینچے ساری نعمتیں جمع ہوتی ہیں مکہ مکرمہ. اب تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا, چند کھجوریں تھی ختم ہو گئی,
اب اس کے بعد ماں ہاجرہ پریشان ہے، معصوم دودھ پیتا ہوا بچہ، کب تک بچے کو دودھ پلاوے؟ کب بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک وقت وہ آیا کہ حضرت ہاجرہ کا دودھ اترنا بند ہو گیا، دودھ بھی نہیں اتر رہا ہے، اپنی زبان اپنے معصوم بچے کے منہ میں دیتی ہے کہ بچہ ماں کی زبان کو چوس لے وے، چاٹ لے وے، جس سے بچے کو کچھ تسلی مل جاوے۔ ایسے حالات آ گئے، لیکن ایسے حالات میں بھی دھوند ہے تو ایک بات کی کہ اللہ کا حکم ہے، یہاں رہنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، حکم کو توڑنا نہیں ہے۔ اب پریشان بچے کی وجہ سے کبھی دوڑ رہی ہے اس پہاڑ پہ، کبھی دوڑ رہی ہے اس پہاڑ پہ، اللہ کو یہ دوڑنے کی ادا بھی اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے دوڑنا ضروری ہو گیا، اتنی پسند یہ ادائیں آ گئی، کبھی اس پہاڑ پہ صفا پہ، کبھی مروا پہ، اور جب نیچے آتی ہے تو ایک نظر کعبہ کے دروازے وہاں اپنے بچے کو سلایا ہے، وہاں نظر ڈالتی ہے۔ تو آج بھی دیا ہی نہیں یہ طریقہ کہ صفا کے اوپر سے دوڑتے دوڑتے نیچے پہنچو تو کعبہ کی طرف نظر کرو، مروا سے دوڑتے ہوئے آؤ تو کعبہ کی طرف نظر کرو۔ یہ ہو بہو نقل ہے حضرت ہاجرہ کی، کس اخلاص سے وہ عورت ذات دوڑی ہوگی کہ تھوڑی دیر ہوئی بچہ قدم مار رہا ہے زمین کے اوپر، اور اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور فرشتہ آیا، اپنے پر کو زمین کے اوپر مارا، اور جہاں جبرائیل نے پر مارا اسی جگہ کے اوپر سے اللہ نے زمزم کا پانی نکال دیا، چشمہ نکلا۔ آئی ہاجرہ دوڑے ہوئے کہ بات کیا ہے، تو دیکھا کہ ایک فرشتہ اپنے پر کو زمین سے مار رہا ہے، اندر سے پانی ابل رہا ہے، تو جلدی جلدی اس کو روک لیا، آڑ بنا لی اور کہتی ہے زم یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاجرہ یہ نہ کہتی تو یہ زمزم کا پانی چشمے کی شکل میں پتہ نہیں کہاں تک بہتا ہوا ہوتا۔ اس کو روک لیا، گھیر لیا اس دائرے کے اندر، اور پھر اپنے بچے کو پلایا۔ دھیرے دھیرے قبیلے جرہم آ کر کے رہا اور مکہ مکہ شہر بن گیا۔ اس پورے واقعے میں ایک زبردست نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ایک عورت ذات جنگل بیابان میں جہاں کوئی انتظام نہیں لیکن نیت یہ ہے اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، حالات کچھ بھی ہو، بھوک آئے، پیاس آئے، پریشانی آئے، لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، بس اس جذبے سے بیٹھ گئی، اللہ نے اس کے اس جذبے کے اوپر قیامت تک آنے والے انسانوں کو زمزم عطا فرمایا۔ یہ زمزم کیا نعمت ہے، حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے اوپر جمایا کہ کچھ بھی ہو جائے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمارے مزاج یہ بن جائے، ہماری سوچ یہ بن جائے، ہماری زندگیوں کے رخ ایسے بن جائے۔ آج ماشاءاللہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں اپنی زندگی کا جائزہ لو ذرا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں زندگی کے اوپر ایک نظر ڈالنے کی کہ کیا حالات کے سامنے، ماحول کے سامنے، اپنے نفس کے تقاضے کے سامنے ہم اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں یا حالات کی روح میں بہہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ کہ ایک مسلمان اور ٹھاٹ سے، میں نے ایک مومن بھائی سے کہا کہ بھائی ایک آدھ پرانی گاڑی لے لے، یہ لون کے پیسوں کے چکر میں کیوں پڑتا ہے؟ کہا مفتی صاحب آج کے زمانے میں آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہو کہ لون حرام ہے، لون حرام ہے، کہا دنیا ترقی کر رہی ہے اور آپ لوگ ابھی تک یہی گیت گائیں گے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ کا حکم پورا کر کے دیکھو، دیکھو اللہ دنیا میں کیسا سکون عطا فرماتے ہیں، آخرت کیسی بنتی ہے۔ کہ آج ہمارے گھروں میں شادی ہو، بیاہ ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، دھندا ہو، حالات آئے، تقاضا آئے، ہم اللہ کے حکم کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم پہلے ذبح کرتے ہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی ہو جائے. اور صحابہ نے یہ کر کے بتلایا اپنی، تو اللہ نے ان کو عزت دی، دنیا میں بھی عزت دی، آخرت کے اندر بھی ان کا یہی مقام ہے. اسی لیے خدا نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور جب اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تو میرے مالک کو، میرے اللہ کو حساب دینا ہے. میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کا دو روٹی روزانہ ملتی ہے، ایک ملے گی گوارا ہے، لیکن میں حرام کاروبار نہیں کر سکتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں بناوٹ نہیں کر سکتا، میں دو نمبری نہیں کر سکتا، میں سود بینک لون کے چکر میں نہیں جا سکتا، کا بھوکا رہوں گا، اللہ کا حکم میں نہیں توڑوں گا. ایک بہت بڑی شادی میں ایک آدمی ہم کو نکاح پڑھانے لگے، 3000 آدمی نکاح میں بیٹھے ہوئے، اب وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کھڑے ہوئے کہ مفتی صاحب سفر کر کے آئے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے وہاں کی بروڈا بینک کی برانچ کے مینیجر کا نام لے کے شکریہ ادا کیا. میں حیرت میں رہ گیا کہ ارے یہ کیا ہوا. میں نے بعد میں تحقیق کی تو کہا انہوں نے شادی کے واسطے بینک سے لون لی. میں نے کہا انا للہ، ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کہا یہ مسلمان کون کہتا ہے کہ اتنا بڑا خرچہ کرو شادیوں کے اندر کہ جس کے اندر تمہیں قرضے لینے پڑے، لون کے پیسے لینے پڑے، سود پر پیسہ لینا پڑے اور پھر تم شادیاں کرو، یہ کس نے سکھایا تم کو؟ کہ تمہارے نبی نے تم کو یہ تعلیم دی ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. کہ شادی وہ برکت والی جس میں خرچہ کم ہو. کہ تمہارے نبی تم کو یہ سکھلا رہے اور مسلمان ہیں کہ شریعت کے حکم کو توڑنا اپنی عزت بنا رکھا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، کاروبار سے لے کر اپنی ذاتی زندگی تک کا، معاشرت سے لے کر معاملات تک کا، اپنی زندگی میں ایک بات طے کر لو، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے، کچھ بھی ہو جاوے خدا کا حکم چھوٹنے نہ پاوے. پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتے ہیں، اللہ کیسے عزت عطا فرماتے ہیں. میرے بھائیوں اس کی دعائیں بھی مانگو کہ اللہ ہمیں اپنے حکموں کے اوپر جمنے والا بنا دے، اپنی شریعت پر اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آج اس زمانے کی بہت بڑی ضرورت کہ مومن کی سوچ، مومن کی زبان، مومن کا عمل، مومن کے معاملات، مومن کی لین دین، مومن کی معاشرت، مومن کا کاروبار، مومن کے شادی بیاہ، مومن کی ذاتی زندگی، مومن کی گھریلو زندگی، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق. اور دیکھو بھائی حکم جاننے والوں سے پوچھنا سیکھو، خود مفتی مت بن جایا کرو کہ یہ تو جائز یہ تو ناجائز. نہیں، جو اللہ کا حکم جانتے ان سے پوچھو اور پوچھ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بنو. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے حکموں پر جمنے والا بنا دے، اور ماحول اور حالات اور اپنے نفس کے گندے تقاضوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.